من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعبادك الصالحين، على الخصوص على محمد سيد المرسلين والنبيين وعلى آله الطيبين الأطهرين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سورة عنکبوت کی ابتدائی آیات کے ذیل میں ہماری گفتگو الحمدللہ آج پانچویں منزل پر، اور گفتگو کا عنوان انسانی زندگی میں خدائی امتحان. ایک جملے میں میں اس کی وضاحت کیا دہرا دوں اس بات کو، اس موضوع کی اہمیت کو، کہ ہم اس امر کی حقیقت کو سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ جب ایک شخص مسلمان ہوتا ہے، یعنی دین اسلام کو، خدا کے نظام کو قبول کرتا ہے، تو اس کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ خدا کے پیغام کو قبول کرنے کا نتیجہ ایک بہت بڑے انعام اور ریوارڈ کی صورت میں ایگزسٹ کرتا ہے. وہ اس انعام الہی تک پہنچنے کی خواہش کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن اسے خدا کی طرف سے یہ جواب ملتا ہے کہ اس مقام اور مرتبے تک پہنچانے کے لیے کہ جو شاید ملائکہ مقربین کے مقام سے بھی بالا تر ہو، میں تیار ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں ایک امتحان سے حتمی اور لازمی طور سے گزرنا پڑے گا. یہ بنیادی نقطہ فکر. اب ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس امتحان میں، یعنی یہ وہ امتحان نہیں ہے کہ جو عمومیت کے ساتھ جس میں انسان شامل اور شریک ہیں، بلکہ یہ وہ امتحان ہے جو خصوصیت کے ساتھ مومنین کے ساتھ. خدا نے قرآن میں یہ بات تو کہی ہے کہ تمام انسان محل آزمائش میں، لیکن خصوصیت کے ساتھ جس امتحان کی تاکید کی گئی ہے، جس کی تفصیل بیان کی گئی ہے، وہ مومنین کا امتحان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مومنین ہی اس بات کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں کہ انہیں بلند کیا جائے. مومنین ہی اس بات کی اہلیت اور قابلیت اور لیاقت رکھتے ہیں کہ خدا انہیں بلند مقامات تک لے جائے. تو اس چیز کو ہم اچھے طریقے سے واضح کر چکے کہ خدا کا امتحان کسی تحقیر کے لیے نہیں ہے، اہانت کے لیے نہیں ہے، توہین کے لیے نہیں ہے، بلکہ خدا مؤمن کی زندگی کو تراشتا ہے، خدا مؤمن کی زندگی کو آرگنائزڈ کرتا ہے اپنی اقدار کی روشنی میں، تاکہ مؤمن اپنے کمال تک پہنچ سکے. یہ بنیادی نقطہ فکر ہے. ہم نے اس سے پہلے ایک اہمیت والی بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کی تھی کہ جب بھی امتحان لیا جا رہا ہے تو امتحان کے لیے ظاہر ہے ایک پرچہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے امتحان لیا جاتا ہے. وہ پرچہ مومنین کے لیے تین چیزوں پر مشتمل ہے. ایک فتنہ ہے, یعنی وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہمارے ارد گرد زندگی میں موجود ہیں, اور اس کی سب سے بڑی مثال قرآن نے دی, انما اموالکم و اولادکم فتنتن, یعنی جن دو چیزوں کو تم اپنا سب سے بڑا سرمایہ حیات سمجھتے ہو, یعنی مال اور اولاد, وہ حقیقتاً فتنہ ہے, یعنی آزمائش ہے. اور دوسرے درجے پر بلا ہے. بلا کا مطلب یہ کہ انسانی ماحول میں, جس ماحول میں ہم زندگی بسر کرتے ہیں, اس ماحول کو خدا تبدیل کر دیتا ہے, اس ماحول کو خدا جھنجھوڑ دیتا ہے, ہلا دیتا ہے, اور اس تبدیلی کی وجہ سے ہم متاثر ہوتے ہیں. اور متاثر اس طریقے سے ہوتے ہیں عام طور سے کہ وہ تبدیلی ہمیں اپنے لیے مصیبت لگنا شروع ہو جاتی ہے. پھر خدا اس بات کو آزماتا ہے, یعنی ہمیں آزماتا ہے کہ ہم اس میں کس طریقے سے اپنے رویے کا, اپنی سیرت, اپنے کردار کا مظاہرہ کرتے ہیں. اس امتحان کے طریقے کو کیا کہتے ہیں؟ بلا. اور تیسرا طریقہ امتحان جو مخصوص ہے مومنین اور مسلمین کے لیے ہے, اس کا نام ہے احکامات شریعت. تو پرچہ یہ ہے جو خدا نے بتا دیا. پھر جو اہم ترین بات تھی وہ یہ کہ ایگزامینیشن ہال کیا ہے. کیا مومنین کے لیے خدا نے کوئی الگ سے جگہ بنائی ہے جہاں پر امتحان لیا جائے گا؟ نہیں, بلکہ یہ پوری کائنات, یہ پوری زندگی اس طریقے سے بنائی گئی ہے کہ اس میں ہی سے یہ امتحانی سوالات برآمد ہوتے ہیں, اسی میں ہمارا جواب واپس جاتا ہے, اور اسی کے اندر سے ہمیں نتیجہ بھی مل جاتا ہے, جس پر کل میں نے زور دیا تھا, جس بات کو تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ انسان اگر اپنی ذات کے اندر دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو وہ اپنی جنت اور جہنم کو دیکھ سکتا ہے. لیکن جنت اور جہنم کا تعلق دنیا کی لذتوں یا دنیا کے مزوں سے نہیں ہے, بلکہ جنت اور جہنم کا تعلق تعلق بخدا یا دوری خدا سے. اگر اپنی ذات کے اندر ہم خدا سے تعلق پاتے ہیں, جس کے لیے میں نے کئی پیرامیٹرز آپ کو بیان کیے تھے کہ جو چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں, یعنی قرآن کی نورانیت کا محسوس ہونا, یعنی رات کی عبادت کا لطف انسان کا اپنے اندر پانا, یعنی عمومی طور سے نماز میں لذت ذکر کو پانا, یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ اس بات کی علامت ہیں کہ میرے اندر جنت کا باغ لگ رہا ہے. اور ایک بڑی خوبصورت مثال آغا جوادی عاملی نے اس حوالے سے دی تھی کہ جنت ٹوٹلی انسان کی اپنی ہے, یعنی باغ آپ کا ہے جو آپ کے اندر پھل پھول دے رہا ہے, خوشبو دے رہا ہے, باقی دوسرے افراد اس کی خوشبو کو محسوس کر سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں. یعنی دوسرے انسان جو میرے ارد گرد ہیں وہ بھی میرے اندر موجود جنت یا معاذ اللہ جہنم کی خوشبو اور بدبو کو محسوس کر سکتے ہیں. تو یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے لیے ہم کہیں کہ مرنے کے بعد, یہ مرنے کے بعد والا معاملہ نہیں ہے. تو ہم امتحان میں اس جگہ تک پہنچے تھے. اچھا, اس کے بعد جس بحث کا میں نے کل آغاز کیا تھا اور بہت حد تک وہ بات تشنہ رہ گئی تھی, وہ گفتگو یہ تھی کہ ہم ان تمام چیزوں کو سمجھ رہے ہیں, اس امتحان کو سمجھ رہے ہیں, ذریعہ امتحان کو سمجھ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم اس جگہ تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم وہ رسپانس دے سکیں کہ ہمیں اپنے اندر جنت نظر آنا شروع ہو جائے, وہ نہیں کر پا رہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ بنیادی طور سے جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ہم صحیح ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اس کمرہ امتحان میں داخل نہیں ہوتے. یعنی ہماری ڈائریکشن, ہمارا ایٹیٹیوڈ, ہمارا رویہ یا جو ہماری جہت ہے وہ درست نہیں ہوتی, اس وجہ سے ہم وہ نتیجہ بھی نہیں برآمد کر پاتے کہ جو ہمیں حاصل ہونا چاہیے. تو ہم اس بات پر تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ درست رویہ اور راہ اور جہت کیا ہونا چاہیے. اس حوالے سے میں نے کل آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ سب سے پہلی چیز ہے اپروچ آف لائف, کہ ہم زندگی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. اور اگر آپ میں سے بعض لوگوں نے شہید مطہری کے آثار کا مطالعہ کیا ہوگا تو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ انہوں نے جس چیز پر زور دیا ہے وہ یہی ہے، ورلڈ ویو. آپ کا کائنات کے بارے میں، زندگی کے بارے میں نظریہ کیا ہے؟ آپ کی پوری زندگی اس پر بیس کرتی ہے کہ آپ اپنی باقی زندگی کس طریقے سے گزاریں گے، اس زندگی میں کیا کریں گے، کیا نتائج برآمد کریں گے، آپ زندگی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. تو میں نے کہا تھا کہ آج کل کے مسلمانوں کے حوالے سے، کیونکہ ہماری بحث اب غیر مسلم وغیر مومن کے لیے نہیں ہے، کہ آج کل کے مسلمانوں کے حوالے سے جو ایٹیٹیوڈز ہیں وہ تین ہیں. ایک یہ ہے کہ زندگی میں انجوائمنٹ ہونا چاہیے ضروری، یعنی فن اور انجوائمنٹ اگینسٹ بورڈم، یہ ان کی زندگی کا بنیادی محور ہے. اس کے بعد دوسرا یہ کہ کچھ لوگ، یعنی زیادہ تر مسلمان ایسے ہیں کہ جو زندگی کو نیکی اور گناہ کے نقطہ نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن نیکی اور گناہ کے اخلاقی اور عرفانی پہلو پہ نظر نہیں ہوتی، بلکہ نیکی کا مطلب ثواب، گناہ کا مطلب عذاب. بس نیکی اور گناہ اس سے زیادہ دور نہیں ہے ان کی نظر، نیکی اور گناہ کے حوالے سے، کہ اگر تم سے کوئی نیکی سرزد ہو گئی تو اس بات پر خوش ہو جاؤ کہ خدا نے تمہارے لیے بہترین ثواب مہیا کر دیا ہے، اگر تم سے کوئی غلطی کا ارتکاب ہو گیا تو فوراً توبہ کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو تاکہ وہ گناہ دھل جائے اور تمہارے اکاؤنٹ میں جو نیگیٹو انفلوئنس جمع ہو رہا ہے وہ وہاں سے ختم ہو جائے. اور تیسرا طریقہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ انسان زندگی کو حق اور باطل کی نظر سے دیکھے، رائٹ اور رونگ کی نظر سے دیکھے، یعنی اس بات سے اس کو بنیادی طور سے دلچسپی نہیں ہو کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو اس کے بدلے میں مجھے آخرت میں حور و قصور نصیب ہوں گی یا نہیں ہوں گی، بلکہ اس کی بنیادی دلچسپی اس بات سے ہو کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط ہے. ٹھیک ہے، ایک یہ اپروچ آف لائف ہے. اچھا، ایسا شخص چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان بظاہر، وہ اس کا انجام ہمیشہ بخیر ہوگا. یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا. یعنی وہ شخص جو پوری دیانتداری کے ساتھ اپنی زندگی حق اور باطل کی بنیاد پہ گزارتا ہے، اور جہاں سے میں نے پھر یہ نتیجہ برآمد کیا تھا کہ حق اور باطل کی بنیاد پر زندگی گزارنا ممکن نہیں ہے علم و معرفت کی راہ کو طے کیے بغیر. آپ نیکی اور گناہ والی زندگی شاید گزار لے جائیں، لیکن حق اور باطل پر مبنی زندگی کو علم و معرفت کے راہ کو طے کیے بغیر گزارنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ جب تک آپ علم و معرفت نہیں حاصل کریں گے آپ کس طریقے سے سمجھیں گے کہ ایک چیز حق ہے یا باطل ہے، ایک چیز صحیح ہے یا غلط ہے. کل مثال کے طور پر ہم جب مجلس کے بعد بیٹھ کے، کیونکہ میں بہت زیادہ خواہش مند ہوں کہ جو مطالب میں یہاں بیان کر رہا ہوں اس پر اچھے طریقے سے بحث ہو، اور اس بات کو کبھی بھی ہم نے پسند نہیں کیا کہ میری بات کو بغیر غور کیے اور اس پر بغیر بحث کیے آپ قبول کر لیں، میں اس بات کو کبھی پسند نہیں کروں گا. تو کل کے ڈسکشن میں ایک بات یہ آئی زیر بحث کہ شاید علم سے بھی پہلے کا جو مرحلہ ہے وہ رزق حلال کمانے کا ہے، کیونکہ بہت ساری حدیثوں میں یہ ہے، یا جیسے ایک حدیث سنائی گئی کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ فرمایا، یعنی لشکر کوفہ و شام سے یہ فرمایا کہ میری باتیں اگرچہ کہ تمہاری سمجھ میں آ رہی ہیں لیکن تم پر، مجھے پتا ہے کہ تم پر اثر نہیں کریں گی، اس لیے کہ تمہارے خون اور گوشت مال حرام سے بنے، لیکن مجھے یہ بات بتائیے کہ رزق حلال کا فہم علم و معرفت کا تقاضا کرتا ہے کہ نہیں. صرف ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں میں، وہ افراد جو غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں ظاہر ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے حلال غذا کو تلاش کرنا، لیکن زیادہ تر افراد کے لیے حلال غذا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حیوان کی رگ 2 انچ اوپر سے کٹی ہے یا 2 انچ نیچے سے کٹی ہے، اس کا ذبح کرنے والا مسلمان تھا یا غیر مسلمان تھا. لوگوں کی نظر میں یہ مسئلہ رزق حلال کے دائرے میں کم آتا ہے کہ جس مال سے رزق فراہم کیا جا رہا ہے وہ کتنا پاک اور طیب ہے. رزق کا اصل میں حلال ہونا جو امام علیہ السلام نے جس رزق کی بات کی ہے کہ تمہارے خون اور گوشت میں جو حرام مخلوط ہو گیا ہے جس کی وجہ سے تم میری بات کو سمجھنے سے قاصر ہو، معرفِ الٰہیہ کو قبول کرنے سے محروم و معذور ہو گئے ہو، وہ کیا یہ رزق حرام تھا کہ تم غلط طریقے کا ذبیحہ کھا رہے ہو؟ یہ بات، یہ معرفت ہر چیز کے لیے معرفت درکار ہے. ہمیں اس پر زیادہ دقت کرنا ہے کہ جن وسائل کو استعمال کر کے ہم اپنا رزق حاصل کر رہے ہیں وہ وسائل کتنے پاک اور طیب ہیں. یہ رزق حلال اور حرام کا اصل مطلب. تو کہنے کا مطلب کیا کہ آپ اگر زندگی کو حق اور باطل کی بنیاد پہ گزارنا چاہیں گے اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آپ علم کو منتخب کریں گے ایز دا ڈومیننٹ وے آف یور لائف، یعنی آپ اپنے آپ کو حصول علم و معرفت سے کبھی بھی بے نیاز نہیں سمجھیں گے. آپ کبھی بھی فقط ظاہری عبادات کرنے کے بعد مطمئن نہیں ہوں گے کہ میں نے اپنے مقصد خلقت کو پورا کر دیا. جیسا کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کچھ لوگ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کا مطلب یہی سمجھتے ہیں، عبادت کر لی، نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لیے، زکات دے دی، مقصد خلقت پورا ہو گیا. لیکن انسان کی معرفت جو ایک صلوات محمد لیکن اگر انسان بامعرفت ہو اور قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے پیغام کو سمجھنے والا ہو تو وہ اس کے لیے، اور خاص طور سے جو لوگ کربلا کا واقعہ سننے والے ہیں، یاد رکھنے والے ہیں، تذکر کرنے والے ہیں، ان کے لیے تو اس بات کا سمجھنا کسی طریقے سے دشوار نہیں ہے کہ عبادت کا مطلب ظاہری نماز روزہ کرنا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین کے سامنے جو لوگ تھے کیا وہ نماز اور روزہ اور عبادت نہیں کر رہے تھے؟ کیا یزید کی ماں نے منتی روزہ نہیں رکھا ہوا تھا عاشور کے دن؟ اس روزے کی کوئی قیمت ہے؟ جو امام حسین کے قتل پر آمادہ ہیں اور نمازیں پڑھ رہے ہیں اور اذانیں دے رہے ہیں، اس اذان اور نماز کی کوئی قیمت ہے؟ تو یہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ظاہری ارکان کے ادا کرنے کو نماز اور عبادت نہیں کہتے ہیں، بلکہ عبادت اس عمل کو کہتے ہیں جو خدا کی بارگاہ میں انسان کی بندگی کو ثابت کرے. اور اسی لیے اس تعریف کو جب آپ سمجھیں گے تب آپ اس جگہ تک بہت آسانی سے پہنچ جائیں گے کہ ایک انسان کے لیے ممکن ہے کہ اس کے 24 گھنٹے کا ہر لمحہ عبادت ہو. اگر وہ اپنی پوری زندگی اس طریقے سے گزارے، یعنی میں یہاں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، آپ فرش پہ بیٹھ کے بات سن رہے ہیں، ہم دونوں اس مقصد اور اس نیت کے تحت یہاں پہ جمع ہیں کہ جو کچھ بھی ہم عمل انجام دے رہے ہیں اس کے وسیلے سے تقرب الہی کو حاصل کریں. عبادت ہے، عبادت اسی کا نام ہے کہ جو آپ کا عمل ہے، جو بھی آپ کا عمل ہے وہ کیسا ہو کہ اس کے ذریعے سے یہ بات ثابت ہو کہ میں بندہ خدا ہوں. بات ختم ہوگی. ان تمام مقامات تک پہنچنے کے لیے کیا چاہیے؟ علم اور معرفت چاہیے. اچھا، میں ایک چھوٹی سی بات یہاں پر، تاکہ اس بات کو آپ سمجھ لیجئے کہ خدا کی نظر میں مسلمان اور مؤمن کی تعریف وہ نہیں ہے جو ہماری نظر میں، یہ بات سمجھنا بہت اہم ہے. میں اس بات کو فقط سمجھانے کے لیے ایک دو واقعات، اور کیونکہ قرآن کریم میں ہے کہ اہل کتاب میں سے بھی کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو بلند مرتبہ اور بلند رتبے پر فائز ہیں علم و معرفت کے حوالے سے. ایک جملہ آپ کو سناتا ہوں، علم پر ہی بیس ہے، اس لیے زیادہ غیر مربوط بھی نہیں ہے، کہ کارل گسٹاو یونگ، آپ میں سے بعض نے شاید نام سنا ہو، کہ جو 20ویں صدی کے ایک بہت بڑے سائیکولوجسٹ میں اس کا نام آتا ہے، یعنی کہ ایک جو بہت مشہور نام ہے وہ سگمنڈ فرائیڈ کا ہے، اس کے بعد یونگ کا ہے. ये 1875 टू 1961 इसकी एज बेसिकली, ये स्विस था, स्विट्जरलैंड का था भारत। तो इसका 1959 का अपने इंतकाल से दो साल पहले इसका एक इंटरव्यू है जो बीबीसी में रिकॉर्ड हुआ और वो अभी मौजूद भी, आप सुन भी सकते हैं उसको। इसकी पूरी जिंदगी गुजरी किस चीज में, कि ये इंसान की नफ्सियात में क्या कुछ है और इंसान अपने नफ्स के जरिए से आलम मावराए मादा से कैसे कनेक्ट होता है, इसकी पूरी जिंदगी इस तहकीक में गुजरी है। और बड़ी इसकी बेहतरीन किताबें भी हैं। उस इंटरव्यू में एक जो इंटरव्यू करने वाला है वह शख्स ये पूछता है कि क्योंकि 1950s के बाद से मगरिब में लहर चली है दहरियत की, 1950s के बाद से खुदा का इनकार। उसने पूछा कि जब तुम बच्चे थे डिड यू बिलीव इन गॉड, उसने कहा ऑब्वियसली, बेशक मैं खुदा पर यकीन रखता था, वो पूरा माहौल ही मजहबी था 19वीं सदी का। तो कहता है डू यू नाउ बिलीव इन गॉड, अब जब माहौल बदल गया। तो यूं थोड़ी देर के लिए जैसे कहते हैं तजब्जुब में मुब्तला हो जाता है, सोच में। फिर कहते हैं वेल नाउ आई डू नॉट नीड टू बिलीव बिकॉज आई नो, कि अब मुझे इस किस्म के जो लफ्जी लफाजी वाले अकीदे होते हैं ना, मैं अल्लाह पर यकीन रखता हूं, क्या यकीन रखता हूं, अब मुझे बिलीफ की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं जानता हूं, मैं इल्म रखता हूं। तो इल्म इस चीज को कहते हैं, यानी इल्म के जरिए से ही इंसान इन मकामात और इन राहों पर बुलंद होता है। और जब आप इल्म की राह से बुलंद होते हैं तो आपकी इबादत एक बिल्कुल दूसरा रंग इख्तियार कर लेती है। जो आलिम है उसकी नमाज सलात है, वो नमाज पढ़ता नहीं है बल्कि नमाज के जरिए से खुदा से रिश्ता विसाल कायम करता है। जो आलिम है उसके लिए जकात माल देना नहीं है बल्कि जकात उसके लिए वो इन्फाक है कि जिसके जरिए से उसके नफ्स का तज़किया होता है। ये इल्म हमें इस जगह तक पहुंचाता है, इल्म हमारी रहनुमाई इन राहों तक करता है। तो अगर आप अपनी जिंदगी को, यानी वो तो मैं उम्मीद करता हूं कि कोई भी मुसलमान नहीं होगा, लेकिन क्योंकि हम अपनी नजरों में देखते हैं कि बहुत सारे अफराद वही फन एंजॉयमेंट के पीछे हैं, इसलिए मैंने उसका जिक्र किया। लेकिन हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह मुस्लिमीन और मोमिनीन में से कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जो अपनी जिंदगी को खाली एंटरटेनमेंट और एंजॉयमेंट और इन सब चीजों के पीछे गुजार रहा होगा। लेकिन अगर आप साहिब इल्म हैं तो नेकी और गुनाह में भी आपका दर्जा ऊपर है उससे जो फकत नेकी और गुनाह और अजाब और सवाब के पीछे, और इवन लजाइज हयात में भी आप उससे ज्यादा फायदा उठाते हैं कि वो शख्स जो महज लज्जतों के पीछे भाग रहा है। मोमिन के लिए लज्जतें ज्यादा हैं इस जिंदगी में बनिस्बत उसके कि जो फकत लज्जतों के पीछे। ठीक है, तो बहरहाल अब मैं इस चीज की तरफ आता हूं कि हमें खुदा के बयान से, कलाम खुदा से यह बात कैसे समझ में आती है कि जो बात मैंने आपकी खिदमत में कही परवरदिगार भी वही चाहता है। यानी आप मुझसे ये सवाल कर सकते हैं कि ये महज हो सकता है आपकी ये एनालिसिस हो, आपका एक तज्जिया हो, जरूरी तो नहीं कि कलाम इलाही और कलमात मासूमीन अलैहिस्सलाम भी इसी चीज की तरफ रहनुमाई कर रहे हैं। मैं आपको फकत दो मकामात कुरान की आयतों से, और बिल्कुल आपके जहन में महफूज होंगी वो दोनों आयतें, सिर्फ याद दहानी के लिए, कि जब खुदा ने इब्तिदा खिलकत इंसानी का जिक्र किया तो आदमियत को इबादत के जरिए से मुमताज नहीं किया, इल्म के जरिए से मुमताज किया। वअल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा, जबकि उसके मुकाबले में हमा वक्त इबादत में मशगूल रहने वाली मखलूक मलाइका भी उस खिलाफत के दावेदार थे, लेकिन खुदा ने उनके आर्गुमेंट के जवाब में कि वह नहनो नुकद्दसुलक और नुसब्बिहु बिहम्दि रब्बिक, उन सब आर्गुमेंट्स के जवाब में खुदा ने कहा इन्नी आलमो माला तालमून, यहां भी लफ्ज इल्म इस्तेमाल किया, علم آدم الاسماء کلہا، یعنی آدم اور آدمیت کی فضیلت علم ہے، علم اسماء میں وضاحت. ایک بات. دوسرا، یہ ابتدائی خلقت انسانی کا ذکر ہے. پہلی وحی جو رسول خاتم پر نازل ہوئی، پہلی وحی شروع ہوتی ہے اقرا سے، اقرا بسم ربک الذی خلق. اور جب یہی آیتوں کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو خدا کیا کہتا ہے، اقرا وربک الاکرم، پڑھ اور تیرا رب بے انتہا صاحب کرامت. علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، یعنی رب وہ ہے. اور یہ اس جگہ پر تیسرے پہلو کا ذکر نہیں ہوا، تین طریقے خدا نے بیان کیے. ایک علم بالقلم، یعنی خدا نے اس کائنات میں اپنے دست قدرت کے قلم سے اپنی نشانیوں کو لکھ دیا ہے، جو انسان اپنی تحقیق اور جستجو کے ذریعے سے جس کو پڑھ رہا ہوتا ہے، خدا کے دست قدرت سے لکھے ہوئی آیتوں کو. یعنی آپ جتنے بھی، فار ایگزامپل، لا آف گریویٹیشن ہے، لا آف موشن ہے، ہم کہتے ہیں جی نیوٹن کا ہے. نیوٹن کا ہے کہ خدا کا ہے؟ اگر نیوٹن نے خالی ایکسپلور کیا ہے، یہ اس کا احسان ہے. ٹھیک ہے، اس بارے میں ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہماری نالائقی تھی کہ ہم نے خدا کی ان نشانیوں پہ غور و فکر نہیں کیا، اس نے کیا. لیکن یہ لا آف گریویٹیشن، لا آف موشن، یہ نیوٹن کا تھوڑی ہے. جس طریقے سے کہ فار ایگزامپل جو ایرو ڈائنامکس ہے، کہ جو ہوائی جہاز فضا میں بلند ہوتے ہیں، قرآن کریم میں باقاعدہ آیت ہے، اولم یرو الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، کہ کیا تم نہیں دیکھتے اپنے مافوق، اپنے اوپر پرندوں کو، کہ کبھی اپنے پر پھیلا دیتے ہیں، کبھی اپنے پر سمیٹ لیتے ہیں. ما یمسکہن الا الرحمن، انہیں اس حالت میں کس نے تھام رکھا ہے اس فضا میں سوائے رحمان کے؟ تو یہ قانون خدا کا ہے. انسان اس خدا کے دست قدرت کے لکھے ہوئے قلم سے آیات الہیہ کو ایکسپلور کرتا ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے، علم الانسان ما لم يعلم. فقط یہ علم نہیں ہے جو انسان کو دیا ہے، علم الانسان، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. مثال کے طور پر علم اخلاق. انسان اگر فقط اپنے جسم کو دیکھتا ہے تو اس بات کو جانتا ہے کہ میں اپنے جسم کے لیے جتنا ہو سکے سمیٹ لوں. یہ خدا ہے جو اس بات کو سکھاتا ہے کہ اگر اپنی دولت دوسرے کی حاجت کے لیے قربان کر دے گا تو اس سے زیادہ دولت سمیٹے گا. جتنا مال اور اسباب دنیاوی اپنے لیے جمع کر کے تو دولت مند ہوگا، اس سے کہیں زیادہ دولت مند ہو جائے گا اگر ایثار و قربانی سے کام لے گا. یہ وہ کون سا علم ہے جو انسان نہیں جانتا تھا، یعنی اخلاق، مثال کے طور پر اخلاقی قواعد، اخلاقی اصول. اور تیسری جگہ ایک اور بھی ذکر ہے، ما لم یکن یعلم، کہ جسے انسان جتنا بھی دقت کر لے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. وہ کون سا علم ہے جو پیغمبروں نے عطا کیا، جو بذریعہ وحی عطا ہوا ہے. انہیں جیسے مثال کے طور پر ایک جملہ آغا جعفر صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ حدیث کہ غیبت جہنم کے کتوں کا سالن ہے. اور میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ معصوم کا جملہ ہو یا قرآن کی آیت ہو، کہانی، افسانہ یا مبالغہ آرائی نہیں ہوتی ہے، بلکہ عین حقیقت ہوتی ہے. تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ صرف زبان وحی اور معصوم ہے کہ جو ہمیں غیبت کی اصلی شکل کو سے متعارف کرا سکتی ہے، کہ جو غیبت تم سے سرزد ہوتی ہے یہ جہنم کے کتوں کا سالن ہے، یا یہ غیبت تمہارے مردہ بھائی کا گوشت ہے جو تم کھاتے ہو. سورہ حجرات کی آیت. ما لم تکن تعلم، ان آیتوں میں سب سے خاص بات کیا ہے؟ علم، خدا نے اپنے آپ کو معلم کے طور پہ متعارف کرایا ہے. خدا نے اپنے آپ کو متعلم ٹیچر کے طور پہ متعارف کرائے. اقرا وربک الاکرم, جو صاحب کرامت خدا ہے وہ معلم انسانیت ہے. تو معلم کی دلچسپی کیا ہوتی ہے کہ جو نصاب میں پیش کروں سارے کے سارے لوگ اس کو چھوڑ کے چلے جائیں اور کچھ اور کام کرنا شروع کر دیں. یہ معلم کیا چاہتا ہے کہ میں نے جو مدرسہ قائم کیا, میں نے جو چیز تمہارے لیے پیشکش کی, آؤ اور مجھ سے سیکھو. تو یہ جملہ کہ معلم حقیقی خدا ہے, اور جو آیت بہت زیادہ آپ نے بھی سنی ہوگی سورہ بقرہ, اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ, تم کوالیفائی کر جاؤ اپنے تقوی کے ذریعے سے, تمہارا معلم خدا ہے. یہاں سے آپ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ انسان کے لیے خدا کی پسندیدہ اور محبوب ترین اپروچ آف لائف راہ علم و معرفت ہے. بات یہاں سے واضح ہوگی. اور عبادت, وما خلقت الجن والانس لیعبدون, یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ عبادت سے خدا کا مقصد ظاہری ارکان عبادت کا انجام دینا نہیں ہے, بلکہ عبادت یعنی بندگی, اور بندگی بغیر معرفت ممکن نہیں ہے. یہ بات یہاں تک ہم پہنچے. ایک درود پڑھیے گا محمد اور اچھا اب جس مقام تک گفتگو پہنچی, ایک یعنی ہم نے علم کی بات کر دی, علم کو بنیادی جہت حیات کے طور پہ سمجھ لیا, لیکن اکثر اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم کسی بھی اصطلاح کو یا کسی لفظ کو یا کسی کنسپٹ کو فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں. کس طریقے سے؟ کہ اس کے معنی ہمیں معلوم ہیں, لیکن وہی چیز سب سے زیادہ مجہول ہوتی ہے ہمارے لیے. یعنی مثال کے طور پر زندگی, زندگی 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 لائف. اب کسی سے پوچھئے آپ زندگی کو ڈیفائن کیجئے ذرا, آپ زندگی ہے کیا؟ آپ دیکھیں اچھے اچھے لوگ جو ہیں اس بارے میں معذور ہو جائیں گے, نہیں بیان کر سکتے. کسی سے آپ یہ پوچھئے کہ آپ کی اپنی میں کس چیز کا نام ہے. میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کیا تھا نا کہ یہ جسم خدا کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے کہ جو ہمارے اعمال پر گواہ ہے. یہ جسم ہرگز ہرگز میں نہیں ہوں, کیونکہ قرآن کریم کی آیتیں بالکل کلیئر ہیں اس بارے میں کہ لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے قیامت میں مشرکین اپنے ہاتھ پیروں سے, اپنے اعضاء و جوارح سے, لما شہدتم علینا, تم کیوں ہمارے خلاف گواہ بن گئے. اس کا مطلب ہے وہ الگ ہیں یہ الگ ہیں. تو میں کس کو کہتے ہیں پھر؟ ہمیں جیسے کہتے ہیں ناکوں چنے چپ جائیں گے, اپنی میں کو ڈیفائن کر دیں. ایسے ہی ایک بڑی مجہول ٹرم علم ہے. علم کسے کہتے ہیں؟ علم نالج کو کہتے ہیں, علم انفارمیشن کو کہتے ہیں, علم انسائٹ کو کہتے ہیں, علم پرسپشن کو کہتے ہیں. کس چیز کو علم کہتے ہیں؟ اور جس علم کی تعریف خدا کر رہا ہے, جس علم کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے کہ میں تعلیم دیتا ہوں, میں معلم ہوں, کس حیثیت سے خدا معلم ہے؟ ہم اور آپ یہ حدیث اور یہ فضیلت بیان کرتے ہوئے نہیں تھکتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابہا, کبھی اس پہ غور کیا ہے ہم نے؟ مطلب کیا ہے انا مدینۃ العلم؟ کہ میں علم کا شہر ہوں. رسول خدا کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہ میں انفارمیشن کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہوں, کہ مجھ سے جس قسم کی انفارمیشن چاہو لے لو. شاید زیادہ تر لوگ یہی مطلب سمجھتے ہیں کہ رسول خدا جب فرما رہے ہیں کہ انا مدینۃ العلم, تو اس کا مطلب ہے کہ رسول خدا کے پاس از فرش تارس ہر چیز کی انفارمیشن ہے. یہ امام علی علیہ السلام جب فرما رہے ہیں کہ سلونی سلونی, تو یعنی وہ ہر چیز جانتے ہیں, جو چاہو پوچھ لو. یا اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی ہر حقیقت میرے اندر ہے, اگر تم اس شہر میں داخل ہو یعنی مجھ سے کنیکٹ ہو جاؤ تو اس حقیقت کو تم پر بھی روشن کر دوں گا. کیا مطلب ہے اس کا انا مدینۃ العلم؟ علم کس چیز کو کہتے ہیں؟ علم کے حوالے سے اگر آپ تھوڑا سا ایک جسے کہہ لیں کہ عرفانی پرسپیکٹو اختیار کریں تعریف علم کا، تو وہ حدیث ہے امام صادق علیہ السلام بہت مشہور ہے، جو حدیث عنوان بصری کے نام سے یاد کی جاتی ہے، کہ جس میں جب عنوان بصری نے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے یہ کہا کہ اے سید، میں خدا سے یہ دعا کرتا ہوں، یہ چاہتا ہوں کہ خدا آپ کے علم کا رزق مجھے عنایت کرے، خدا مجھے آپ کے علم کا رزق عنایت کرے۔ اب دیکھیں یہ ایک معرفت کا معیار ہے، علم کو بطور رزق طلب کرنا۔ امام علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ علم کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آمد و رفت سے، یعنی کہیں آنے جانے سے حاصل ہو جائے، یعنی یہ نہیں کہ میں ان کے تم ایون تم میرے پاس بھی اگر آمد و رفت جاری رکھو تو یہ کوئی گارنٹی نہیں کہ تمہیں علم مل جائے گا۔ بل العلم نور، بلکہ علم نور ہے، اور اللہ جس قلب کو اس کا اہل دیکھتا ہے اس قلب میں اس نور کو رکھ دیتا ہے۔ اگر تم علم چاہتے ہو تو علم کو حقیقت عبودیت میں تلاش کرو، حقیقت بندگی میں تلاش کرو علم کو۔ ہم نے کہہ دیا ماشاءاللہ بہت اچھا، سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا، ہمیں سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ علم نور کیسے ہے۔ امام علیہ السلام نے جب کہہ دیا کہ علم نور ہے، کیا مطلب ہے؟ نور کو ہم زیادہ سے زیادہ لائٹ اور روشنی کی ٹرمز میں جانتے ہیں، خدا نور علم دل میں کیسے رکھ دیتا ہے، کیسے پتا چلے گا؟ وہ دل کیسا ہوتا ہے کہ جس کو امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اہل ہو تو خدا اس علم کے نور کو رکھ دے؟ کچھ نہیں پتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے جو بھی بات ہمارے سامنے آتی ہے، میں آپ کو کس طرف متوجہ کرانا چاہ رہا ہوں؟ اس طرف متوجہ کرانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری علمی اور فکری اپروچ کتنی سطحی ہے، اور اس کے بعد اگر ہم شکوہ کریں کہ ہم پر حقیقت نہیں کھلتی، ہم سچائی تک نہیں پہنچ پاتے، ہمیں کوئی مراتب نہیں حاصل ہو پاتے، ہم عاقل نہیں ہو پاتے، تو یہ شکوہ اپنے آپ سے کرنا چاہیے، نہ کہ خدا سے۔ اب میں تھوڑا تھوڑا حتی الامکان اپنی بساط پر کوشش کرتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ بعد میں ڈسکشن کا موقع تو موجود ہی ہے۔ تعریف علم، تعریف علم کیا ہے؟ علم کی تعریف یہ ہے کہ جب انسان کے اوپر کسی چیز کی حقیقت کھل جائے تو وہ اس کا عالم ہو جاتا ہے۔ انسان کے اوپر کسی بھی شے کی حقیقت کھل جائے، ابھی آسان بات نہیں ہے، یعنی میں مثال کے طور پر صرف ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ انسان ہزاروں سال سے اس بات پر غور کر رہا ہے کہ انسان کیا ہے، حقیقت نہیں کھلی اب تک۔ انسان جسم ہے، انسان روح ہے، کوئی کہتا ہے غیر مادی اور مادی کا مرکب ہے، کوئی فقط جسم ہے۔ حقیقت کھل جانا، میں نے بھی یہ بات کہی، آسان نہیں ہے اس جگہ تک پہنچنا، بہت تھوڑے سے لوگ پہنچ پاتے ہیں، لیکن یہ تعریف علم ہے کہ آپ اور میں اس وقت تک عالم نہیں ہو سکتے جب تک کسی شے کی حقیقت ہم پر منکشف نہ ہو جائے، اس کی حقیقت کو نہ جاننا۔ یہ سفر شروع کیسے ہوتا ہے، علم کا سفر، کسی شے کی حقیقت کو منکشف کرنے کا سفر؟ یہ سفر شروع ہوتا ہے ہمیشہ معلوم کا تعین کرنے سے۔ اب یہاں بہت غور سے اگر 5-7 منٹ میری بات پہ توجہ دیجیے گا تو انشاءاللہ میں اس کو کلیریفائی کر پاؤں گا۔ علم کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ معلوم۔ معلوم کا مطلب ہے کہ آپ کس کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، کس چیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر کہ آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ روشنی کیا ہے، تو آپ کا معلوم کیا ہوا؟ روشنی بھی۔ آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس زمین پر یا اس کائنات میں کس چیز نے، کس قوت نے چیزوں کو ایک دوسرے سے جوڑے رکھا ہوا ہے، یعنی آپ گریویٹی آپ کا معلوم ہو گیا، تو سب سے پہلی چیز ہے معلوم کا تعین کرنا، یعنی آپ کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ آپ کس چیز کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ کو اسی کا ہی نہیں پتا ہوگا تو آپ اس علم کی طرف کبھی حرکت ہی نہیں کریں گے. پہلی چیز معلوم کا تعین. دوسرا یہ کہ آپ اس کے حوالے سے جب معلوم کا تعین کر لیں تو اس کے حوالے سے آپ اطلاعات یا انفارمیشن جمع کرنا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں اطلاع یا معلومات. معلومات علم نہیں ہوتی. یعنی مثال کے طور پر آپ کو یہ پتا چل گیا کہ روشنی کسی ایسی چیز کا نام ہے کہ جس کے ذریعے سے اندھیرا دور ہو جاتا ہے. آپ نے اس بات کو دیکھ لیا اور معلوم کر لیا کہ روشنی وہ چیز ہے مثال کے طور پر جو بلب سے نکلتی ہے، شمع سے نکلتی ہے، ٹیوب لائٹ سے نکلتی ہے. لیکن کیا ان سب معلومات نے آپ کو روشنی کی حقیقت تک پہنچا دیا؟ نہیں. آپ یہ جان رہے ہیں کہ یہ بلب روشنی دیتا ہے، شمع روشنی دیتی ہے، روشنی اندھیرے کو دور کرتی ہے، روشنی شدت رکھتی ہے، اوپر نیچے، انٹینسٹی ہائی اور لو ہو سکتی ہے، لیکن ان تمام معلومات نے آپ کو روشنی کی حقیقت سے قریب تو کر دیا، ابھی حقیقت منکشف نہیں ہوئی ہے. میری بات واضح ہوتی جا رہی ہے؟ یعنی معلومات کا ہونا علم نہیں ہے، جبکہ ہم معلومات کے ذخیرے کو زیادہ تر علم سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جو ہمیں علم کے حوالے سے دور کرنا ہے. اب یہاں پر اس جگہ پر پہنچنے کے بعد اب معلوم کے حوالے سے ایک دو باتیں کہ جن چیزوں کے بارے میں ہم علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک وہ چیز جو آپ کی نظروں کے سامنے ظاہر ہے، ایک وہ چیز جو غائب ہے، اور ایک وہ چیز جو غیب میں ہے. اب میں منطق قرآن سے نزدیک ہونا چاہتا ہوں انشاءاللہ. جب آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایک وہ سیٹ آف آبجیکٹس ہیں جو ظاہر ہیں. جیسے آپ درخت کے بارے میں معلوم علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، درخت آپ کے سامنے موجود ہے، آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، اس کا تجزیہ بھی کر سکتے ہیں، تحلیل بھی کر سکتے ہیں، ایکسپیریمنٹ بھی کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں. ایک وہ چیز ہے جو ہماری نظروں سے غائب ہے، جیسے مثال کے طور پر حرم امام حسین علیہ السلام، کہ ہم اس کے بارے میں معلومات جمع کرتے ہیں، ہم وہاں چاہیں تو جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کی حقیقت کو جان سکتے ہیں. تیسرا علم جو کہ حقیقتاً خدا مؤمن سے جس کی توقع رکھتا ہے وہ علم غیب ہے. اب غیب کیا چیز ہے؟ یعنی جب ہم علم کے حوالے سے چیزوں کی طرف قریب ہوتے ہیں، میں آپ کو تھوڑا سا، کیونکہ یہاں پر ڈر ہے کہ گفتگو ڈسکنیکٹ نہ ہو جائے، قرآن کریم کی ترتیبی اعتبار سے پہلی آیت کیا ہے؟ وَعَلَكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. قرآن کن لوگوں کے لیے ذریعہ علم اور ہدایت بنتا ہے؟ جو صاحبان تقویٰ ہیں. اور صاحبان تقویٰ کون ہیں؟ جو یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ایمان بغیر علم کے نہیں آ سکتا، یعنی غیب کا علم رکھتے ہیں کسی حد تک اور پھر اس پر ایمان لاتے ہیں. یہاں میں اس بات کی آپ کے سامنے وضاحت کر دوں کہ یؤمنون بالغیب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے اور مانتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے یؤمنون بالغیب کا مطلب، بلکہ کسی نہ کسی درجے پر ہم غیب کا علم رکھتے ہیں اور اسے قبول کرتے ہیں. تو غیب کس کو کہتے ہیں؟ غیب اور غائب میں کیا فرق ہے؟ اس میں یوں سمجھ لیجئے کہ غائب وہ ہے کہ جو ہمارے ہی درجے پر ہے لیکن اس کے اور ہمارے درمیان کچھ پردے ہیں، حجابات ہیں، فاصلے ہیں. آپ ان حجابات کو ہٹا دیجئے، آپ وہاں تک پہنچ جائیں گے. جیسے میں نے حرم امام کی مثال دی، ہم سے غائب اس لیے ہے کہ اس کے اور ہمارے درمیان فاصلہ حجاب ہے. آپ اس فاصلے کے حجاب کو دور کر دیجئے، وہ چیز غائب آپ پر ظاہر ہو جائے گی. لیکن غیب کے اگینسٹ ظاہر کا لفظ نہیں ہے، غیب کے مقابلے میں شہود کا لفظ ہے. جو چیز غیب میں ہے اس میں اور ہمارے درمیان ورٹیکل ڈفرنس ہے، درجات کا فرق ہے. تو غیب تک پہنچنے کے لیے اپنے معیار اور درجے کو بلند کرنا پڑے گا، تب غیب شہود میں بدل جائے گا. جس طریقے سے کہ آپ افقی لیول پر اپنے سامنے موجود حجابات کو دور کرتے ہیں تو غائب ظاہر ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے اگر ہم اپنے درجے کو بلند کریں اپنے ایمان کے ذریعے سے تو غیب شہود میں بدل جائے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ غیب، یعنی خدا نے ہم سے چھپا کے رکھا ہوا ہے، خدا نے کچھ نہیں چھپا کے رکھا ہوا ہے، بالکل صاف بات ہے، خدا نے کچھ نہیں چھپا کے رکھا ہوا ہے. جو چیز ہمارے سامنے شہود نہیں ہے اس لیے کہ درجہ ہمارا اور اس کا فرق ہے. یہ ایک بات جس کو ہمیں سمجھنا ہے. ایک درود ذرا تو اب ہماری گفتگو بڑھتے بڑھتے اس جگہ پر آ گئی کہ علم، اگر ہم اس امتحان الہی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلی چیز علم، یعنی آپ کو اپنی زندگی میں علم و معرفت کو اپنی جہت کے طور پر اختیار کرنا ہوگا. آپ کے علم کو اگر ظاہری حدود و قیود میں بند ہو گیا تو بھی اس امتحان میں فیل. اپنے علم کو غیب تک پہنچانا پڑے گا، تب اگلا مرحلہ طے ہوگا. میں امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ کی فہم تک پہنچ رہی ہے. یعنی پہلی چیز کیا؟ علم. علم اگر ظواہر تک محدود رہ جائے پھر فیل. یعنی اگر ہم نے اپنی زندگی میں پہلی اپروچ لے لی کہ ہم علم سے دور ہیں، فقط حساب و عذاب و ثواب کے پیچھے ہیں، اس مقام تک کبھی نہیں پہنچ سکیں گے، علم اسماء کل تک نہیں پہنچ سکیں گے، شاگرد خدا نہیں بن سکیں گے. پہلی اپروچ علم. اس کے بعد علم بھی اگر ظواہر میں قید ہو جائے، جو ہمیں آج کی دنیا میں نظر آ رہا ہے کہ خدا نے اپنی حیرت انگیز ترین نشانیاں دکھا دی ہیں آج کے انسان کو، حیرت انگیز ترین نشانیاں، کہ جو کوانٹم میکینکس اور یہ سب چیزیں، میرے پاس اس وقت موقع نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں کیا کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے وہاں سے خدائی نظام کے حوالے سے، لیکن وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے یہ ظاہر ہے. انسان کے دماغ کے عجائبات کھل کھل کے سامنے آ رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، یہ سائیکولوجی اور یہ مائنڈ اور نفسی کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے یہ برین کے سیلز کی حرکت کا نتیجہ ہے. یہ ہے جہالت کی انتہائی قسم. جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا کہ جہالت علماء کی صفت ہے، کہ جب ان پر حقیقت کھل جائے تو وہ اپنے علم کے الٹے رستے پہ چل پڑیں. یہ انتہا درجے کی جہالت. تو ہمارا علم خود بخود ہمیں کس مقام پہ لے جا کے کھڑا کر دیتا ہے کہ حقیقت ظاہر میں نہیں ہے بلکہ اس کے بیونڈ ہے. اب میں آپ کو دینی اعتبار سے بھی سمجھا دوں. یؤمنون بالغیب میں ایمان نبی پر ہے یا نبوت پر ہے؟ یؤمنون بالغیب میں ایمان امام پر ہے یا امامت پر ہے؟ اس کا فیصلہ کیجئے. جو لوگ فقط شخصیت نبی اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں ان کا ایمان کسی معیار پہ نہیں پہنچتا، اور یہی چیز قرآن کریم نے واضح طور سے بیان کی غزوہ احد کے حوالے سے جو آیتیں ہیں قرآن کریم میں، کہ اگر تم رسول کو دیکھ کے لڑ رہے ہو میدان جنگ میں کھڑے ہو، اور اگر رسول کو نہیں دیکھتے تو تم میدان سے فرار اختیار کر لیتے ہو، تو سمجھ لو کہ محمد کو اس دنیا سے ایک دن جانا ہے، محمد ابن عبداللہ کو ہمیشہ نہیں یہاں پہ رہنا ہے، لیکن رسالت محمد کو قیامت تک باقی رہنا. جیسے زیارت معصومین علیہ السلام کے جملے ہیں، زیارت جامعہ کا پہلا جملہ ہے السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ، نہ کہ اہل بیت نبی. معصوم کو، اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم معصوم کی معرفت کس درجے پہ حاصل کرتے ہیں، اہل بیت نبی سمجھتے ہیں یا اہل بیت نبوت سمجھتے ہیں. وموضع الرسالت، نہ کہ رسول. آپ وہ ہیں کہ جہاں خدا نے اپنی رسالت کو قرار دیا، نہ کہ رسول کو جس گھر میں بھیجا. یہ نبوت رسالت، آپ مجھے بتائیں ظاہر ہے یا غائب ہے؟ نبی نظر آتا ہے، نبوت نظر نہیں آتی ہے. رسول دکھائی دیتا ہے، رسالت نہیں دکھائی دیتی نظروں کے سامنے. یؤمنون بالغیب، یعنی علم انسان کا اگر اسے اس مقام تک نہ لے جائے کہ جو حقیقت ہے وہ اس ظاہر کے پردے کے پیچھے. جیسے ہر چیز، یعنی آپ سائنس کی بھی مثال لے لیں، ہر جگہ یہی ہے کہ روشنی کی اگر آپ بات کرتے ہیں کہ روشنی اتنی عجیب و غریب چیز ہے، اور ظاہر ہے اس کو ہونا بھی چاہیے، کیونکہ جب خدا اللہ نور السماوات والارض کہہ رہا ہے تو نور کو کوئی اتنی سادہ چیز تو ہونی نہیں چاہیے کہ اتنی آسانی سے سمجھ میں آ جائے، کہ جب خدا نور سے خود اپنی نسبت دے رہا ہے. کہ شہید مطہری نے ایک جملہ لکھا ہے، جب پہلی دفعہ، اس سے پہلے میں نے اس بات پہ کبھی غور نہیں کیا تھا، کہ روشنی وہ چیز ہے کہ جو ہر چیز کو روشن کرتی ہے لیکن خود نہیں دکھائی دیتی. کہ جب اللہ نور کی صفت کو اپنے آپ سے ملا رہا ہے تو خدا وہ ہے کہ جس کے وسیلے سے ہر سب کچھ نظر آتا ہے، خدا الگ سے نظر نہیں آتا. تو ہر چیز، ہر مشاہدہ، ہر علم آپ کو کس طرف لے جا رہا ہے، ہر علم کی ڈائریکشن کس طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہے؟ ظواہر کی قید سے اپنے کو آزاد کراؤ. علم کا پہلا سبق یہ ہے، جو بھی علم و معرفت کے رستے پر چلتا ہے اس کا پہلا سبق یہ ہے کہ حقیقت اور سچائی ظاہر کے پردے سے ماورا ہے. حقیقت اور سچائی نبوت میں ہے، نبی دنیا سے چلا جاتا ہے، نبوت باقی رہتی ہے. امام اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، حقیقت امامت موجود ہے. تو ہم امام کے پیروکار ہیں یا امامت کے پیروکار ہیں، یہ علم ہم کو سکھاتا ہے. اب جب آپ کا علم اس مقام تک آیا، آپ کا علم اس درجے تک پہنچا، آپ اس حقیقت کو درک کرنے لگے، یؤمنون بالغیب سے قریب ہونے لگے، اس کا لازمی نتیجہ خشیت قلبی کے صورت میں برآمد ہوتا ہے. خشیت کے معنی سمجھتے ہیں؟ خشیت کا معنی ہے دل پر عظمت اور ہیبت اور روب کا طاری ہونا. ایک بہت معمولی سی مثال ہے کہ دو آدمی ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہوئے، وہاں پر اس ملک کا صدر آتا ہے، ایک شخص اس کو پہچانتا ہے کہ یہ صدر ہے، ایک نہیں پہچانتا. جیسے ہی وہاں پر وہ آئے گا تو جو پہچانتا ہے اس کے جسم پر ایک عجیب لرزے والی اور ایک عجیب ہیبت والی کیفیت طاری ہو جائے گی، یعنی وہ اپنے آپ سے بے خود ہو جائے گا. زیادہ تر یہی ہوتا ہے نا کہ جب کوئی اتنی اہم شخصیت اچانک ہمارے سامنے آ جائے تو ہم خود سے بے خود ہو جاتے ہیں، بدحواس ہو جاتے ہیں، کیا کریں، کیسے تعظیم کریں، جی حضور آئیے بیٹھیے آپ کی خدمت. وہ دوسرا حیران ہو کے کہے گا کہ یہ کیوں اتنا پریشان ہو رہا ہے، اس انسان میں کوئی ایسی خاص بات تو نظر آ نہیں رہی ہے، کیوں اتنا پریشان ہے. یہ جو فرق ہے دل پر عظمت طاری ہونے کا بر بنائے معرفت، اس عظمت کو کہتے ہیں خشیت. انما یخش اللہ من عباده العلماء، جو آیت سورہ فاطر میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی. اگر علم واقعاً ہو تو لازماً خشیت کی صورت میں برآمد ہوتا ہے، یعنی دل پر خدا کی عظمت و ہیبت کا اثر قائم ہوتا ہے. میں اور آپ ابھی ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں نا، کسی وقت باہر نکلیں، آسمان دیکھیں، زمین دیکھیں، اپنے ارد گرد کائنات دیکھیں، عجائبات خلقت پہ غور کریں. انا فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب، یا انا فی خلق السماوات والارض لآیات للمؤمنین. ان آیات الہیہ کا مشاہدہ کریں. انسان اگر واقعاً معرفت رکھتا ہے، جذب ہو جاتا ہے اس مشاہدے میں، اور ایک ہیبت کا اثر طاری ہوتا ہے. کس قدر عظیم الشان کائنات ہے، کس قدر عالی مرتبہ نظام ہے. کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہوں، سر سے پیر تک جائزہ لینا شروع کریں، کس قسم کے نظام اس وجود میں ورک کر رہے ہیں. عظمت و حیبت کا اثر طاری ہوتا ہے قلب پہ. یہ علم ہے جو دو نتیجے برآمد کرتا ہے، اور اگر یہ دو نتیجے برآمد نہیں ہو رہے ہیں تو وہ علم نہیں ہے، پھر وہ فقط ذخیرہ معلومات ہے، وہ فقط باتیں ہیں، وہ فقط کہانیاں ہیں. علم کے نتیجے میں پہلی ریئلائزیشن یؤمنون بالغیب، کہ حقیقت غیب میں ہے. اور غیب کسی چھپی ہوئی چیز کو نہیں کہتے، بلکہ غیب اس حقیقت کو کہتے ہیں جو ہم سے معیار میں بلند ہے. یعنی اسی لیے بعض اوقات امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے بھی ایک جملہ یہ کہا جاتا ہے کہ امام اگر غائب ہیں تو پردے ہٹا ہٹا کے اور دیواریں توڑ توڑ کے امام کو تلاش کیجئے، کس حجرے میں، کس کمرے میں، کس بلڈنگ میں. امام اگر غیب میں ہیں تو اپنے معیار کو بلند کر کے امام کو ڈھونڈیے. اسی لیے کہ جن کا معیار بلند ہے ان کے لیے امام کے لیے ان کے اور امام کے درمیان کوئی غیبت نہیں ہے. غیب اور ہمارے درمیان فرق ورٹیکل ہے، نہ کہ ہوریزونٹل ہے. تو غیب اور اس کے بعد خشیت. اب یہ خشیت ہم کو کہاں لے جاتی ہے، اس کے اگلا مرحلہ کیا ہے؟ ہم اس جگہ تک پہنچ گئے خشیت، اب اگر آپ اس جگہ تک پہنچیں گے، اب پھر ایک بہت اہم نتیجہ، معذرت، کیونکہ ایک ٹیچنگ کے حوالے سے ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ ذہن انسانی کسی مضمون پر 15-10 منٹ سے زیادہ فوکس نہیں کر پاتا، اور مجلس میں خطاب کرنے والا اس قدر زیادتی کرتا ہے سامعین کے ساتھ کہ ایک گھنٹے کے لیے ان کی پوری توجہ چاہ رہا ہوتا ہے، اور وہ بھی دقیق مسائل میں. تو اب ایک اور بہت اہم نتیجہ وہ یہ کہ قرآن کریم میں کچھ لوگوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ علم حاصل کرتے ہیں، علم کی تلاش میں نکلتے ہیں، یعنی معلومات جمع کرتے ہیں، معلومات میں غور و فکر کرتے ہیں، اس غور و فکر اور تجزیہ تحلیل انالیسس کے ذریعے سے نتائج برآمد کرتے ہیں اور حقیقت سے قریب ہوتے ہیں. یہ وہ ہے جو علم حاصل کرتے ہیں. احسن، بہت اچھی صفت ہے، محبوب صفت ہے، ہم سب کو اسی رستے پہ جانا ہے. لیکن کچھ لوگوں کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ اوتو العلم، جنہیں علم دیا گیا ہے، جنہیں علم دیا گیا ہے، اس جگہ پر وہ حدیث کنیکٹ ہوتی ہے کہ العلم نور. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو میں نے کہا تھا نا کہ وہ ہم حدیث تو پڑھ کے خوش ہو جاتے ہیں. جو امام علیہ السلام جس علم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ علم نور ہے، کہ جسے خدا قلب اہل میں رکھ دیتا ہے، یہ اتو العلم ہے، نہ کہ وہ علم جو قصبی اور اصولی ہے. ابھی تک میں نے جس علم کی بات کی کہ آپ ذخیرہ معلومات حاصل کریں، آپ نشانیوں میں غور و فکر کریں، مشاہدے سے کام لیں، فکر سے کام لیں، دقت سے کام لیں، یہاں تک کہ آپ اس بات کو ریئلائز کر لیں کہ حقیقت غیب میں ہے، اس بات کو سمجھنے کے بعد اپنے معیار کو تقوی کے ذریعے سے بلند کرنے کی کوشش کریں، اور آپ کے دل پر خشیت کا اثر قائم ہو جائے. یہ ہمارا رستہ ہے جو ہم اپنی دقت سے چل رہے ہیں. اس جگہ تک جب مومن پہنچ جاتا ہے تو تائید خداوندی اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے. پھر وہ علم حصولی کے درجے پہ اور مرحلے پہ نہیں رہتا، وہ اتل علم کی راہ میں داخل ہو جاتا ہے. بات واضح ہو رہی؟ اور اتل علم کے بارے میں کل شاید آپ لوگوں نے غور نہیں کیا، میں نے دو آیتیں پڑھی تھیں. اس قدر عجیب بیان ہے، اس قدر عجیب بیان ہے کہ اس کی گہرائیوں پر انسان سوچتا ہی چلا جائے. بل ہوا آیاتم بیناتن فی فدور الذین اوتوا العلم، سورہ عنکبوت کی آیت 49. یہ قرآن کریم کیا ہے؟ روشن نشانیاں ہیں. کدھر ایگزسٹ کر رہی ہیں روشن نشانیاں؟ فی فدور الذین، ان کے سینوں میں، اوتوا العلم جن کو علم دیا گیا ہے. قرآن کریم کی روشن نشانیاں صاحبان علم لفظ صحیح نہیں ہے، کیونکہ صاحبان علم میں وہ بھی آتے ہیں کہ جنہوں نے علم حاصل کیا ہے، جنہوں نے علم کے رستے کو کسب کیا. نہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی، اوتوا العلم جنہیں علم دیا گیا ہے. اور دوسری آیت ہم نے یہ پڑھی تھی کہ والذین اوتوا العلم درجات، جو جنہیں علم دیا گیا ہے وہ بذات خود درجات بہشت ہیں، بذات خود درجات بہشت. یہ ان کی فضیلت ہے، اوت العلم جنہیں علم دیا گیا ہے. لیکن یہ منزل کب آتی ہے؟ اس مرحلے سے گزرنے کے بعد کہ جب انسان عالم غیب سے کنیکٹ ہو اور جب اس کے دل پر خشیت الہی کا اثر ہو. اور یہ کوئی اتنی انہونی بات نہیں ہے، میں نے عام نیچرل سسٹمز کی مثال آپ کے سامنے اسی لیے پیش کی کہ ہم طبعاً اور فزیکلی اس بات کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ مثال کے طور پر جب اپنے ہاتھ میں ایک اسمارٹ فون کو دیکھتے ہیں، آپ اس کے اندر موجود کمالات کو دیکھ کے اس کے آگے آپ کا دل جھک جاتا ہے، جھکتا ہے نہیں؟ کیا کمالات ہیں اتنے سے گیجٹ کے اندر. لیکن خدا کی نشانیوں کو دیکھ کے جب کہتے ہیں دل جھک جائے تو ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی، کیسے دل جھکے، کیسے خشیت ہو. اب یہ اگر یہ ہماری پرابلم ہے تو آپ یقین کیجئے پھر یہ کبھی سالو ہونے والی نہیں ہے، یہ پرابلم کبھی سالو ہونے والی نہیں ہے. کہ جب ایک درجے پر ہم وہی کام کر رہے ہوں اور خدا ہم سے اسی چیز کا مطالبہ کرے تو وہاں پر ہم کہیں کہ یہ تو میری سمجھ ہی میں نہیں آتا، یہ تو مجھ سے بیونڈ ہے، مجھ سے ماورا ہے. یہ پھر اس کا حل کوئی نہیں پیش کر سکتا، پیغمبر بھی نہیں پیش کر سکتا. لیکن خدا نے ثابت کر دیا ہے کہ دیکھو یہ سب چیزیں تمہارے اندر ہیں، تم اپنی زندگی میں عالم غیب کا بھی ادراک رکھتے ہو، تم اپنی زندگی میں جب علمی اور عقلی اعتبار سے کوئی کسی بلند چیز کو دیکھتے ہو تو تمہارا دل اس کے آگے جھکتا بھی ہے. تو پھر میری نشانیوں کے مقابلے میں یہ دونوں کام کیوں نہیں ہوتے؟ کہ جو میں نے تمہارے ارد گرد نہیں، تمہارے اپنے اندر رکھ دیے. تو جب ان دو جگہوں پر آپ کا علم آپ کو کہاں پہنچائے گا؟ یؤمنون بالغیب خشیت قلب. اس کے بعد تائید غیبی مؤمن کا ہاتھ پکڑتی ہے، جس کو کہتے ہیں امداد غیبی. امام علی علیہ السلام کی ایک حدیث آپ کو اس بارے میں، امام علی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے ہمیشہ اس سے زیادہ امیدوار رہنا اس چیز کا کہ جو خدا کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ سابقہ اس سے ہے کہ جو صاحب غیب ہے، جو صاحب، جو حامل غیب ہے، جس کے پاس غیب ہے ہمیشہ اس سے. اور اس کی آپ نے تین مثالیں دی ہیں قرآن سے. پہلی مثال دی کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جب مدائن سے لوٹ کے مصر کی طرف آ رہے تھے اور آپ کے قافلے کو آندھی اور طوفان کی نظر ہو گیا، اس وقت آپ نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں انی آنست نارن، کہ میں دیکھتا ہوں دور ایک آگ کو. تو تم یہیں ٹھہرو، شاید میں وہاں سے ایک دہکتا ہوا انگارہ لے آؤں، لعلکم تفلون، جس سے تم حرارت حاصل کر لو. یعنی اب ہمیں اس کی گہرائی معنویت کی طرف ابھی ہم نہیں جا سکتے. جو آیت بتا رہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آگ کی طرف کس نیت سے چلے تھے؟ ایک دہکتا ہوا انگارہ لینے کی نیت سے، کہ جو ان کی سردی کو دور کر دے. اور جب وہاں پہنچے تو صدا سنی، اننی ان اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، کہ بے شک میں تیرا رب ہوں، میں ہی اللہ ہوں، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میری بندگی کر. کہ موسیٰ کس چیز کی توقع لے کے چلے تھے، کہاں پہنچ گئے؟ کیوں؟ اس لیے کہ معاملہ کس سے تھا؟ کہ جو مالک غیب ہے، جس کے پاس غیب کی دولت موجود ہے. نہیں پتا کون سی دولت تم کو عطا کرے. دوسری مثال آپ دیتے ہیں، ملکہ سبا. حضرت سلیمان پیغمبر خدا کی خدمت میں چلی تھی امور مملکت کو سیکھنے کے لیے، کہ جب اس کے سفیر نے یہ خبر دی کہ اتنی بڑی عظیم الشان سلطنت ہے کہ جس کے مقابلے میں تیری سلطنت بھی کچھ نہیں ہے، تو اس نے کہا چلو سلیمان کی خدمت میں چل کے ذرا امور مملکت کے رموز سیکھیں. وہاں پہنچی تو کیا ہوا؟ خدا نے دولت ایمان عطا کی. اسلم تو مع سلیمان علی رب العالمین، اس طریقے سے قرآن آیتیں سورہ نمل میں یہ واقعہ موجود ہے کہ میں سلیمان کی معیت میں رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں، تسلیم کرتی ہوں. تیسرا واقعہ بیان فرماتے ہیں، ساحرہ نے موسیٰ کھڑے میں ہیں آ کے فرعون سے پوچھتے ہیں کہ ہم اگر فتح یاب ہو گئے تو ہمیں کیا ملے گا انعام میں. فرعون کہتا ہے تم فکر نہیں کرو، تم میرے مقربین میں سے ہو گئے. خوش ہو جاتے ہیں. تھوڑی ہی دیر بعد یہی ہیں کہ جو سجدے میں گرتے ہیں. جب فرعون ان کو کہتا ہے کہ میں تمہارے ہاتھ اور پیروں کو مختلف سمتوں سے قطع کروں گا، تو کہتے ہیں فقضی ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تجھے جو کرنا ہے کر ڈال، تیرا کیا ہوا فقط حیات دنیا تک محدود ہے. واللہ خیر و ابقا، اور اللہ ہی سب سے بہتر ہیں، سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہیں. اس چیز کو کہتے ہیں امداد غیبی، کہ جو شخص یؤمنون بالغیب اور خشیت الہی کو لے کر آگے چلتا ہے اپنی زندگی میں، وہ اس امداد غیبی کا امیدوار اور منتظر ہوتا ہے، بلکہ حقدار ہو جاتا ہے. اور ایسی قرآن کریم میں بہت مثال ہے. ایک مثال اور ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ گرامی کی، کہ انسان کو اس جگہ پر پہنچنے کے بعد غیب سے وہ دولت عطا ہوتی ہے جو خود اس کے وہم و گمان سے بالا تر ہوتی ہے، جسے اس نے خود کبھی اپنی زندگی میں نہیں سوچا ہوتا. تو یہ یعنی اس کو اب آپ کس تناظر میں دیکھیے، اس تناظر میں دیکھیے کہ اس امتحان میں ہم کس طریقے سے بلند ہو رہے ہیں. اب ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ اس رستے کو ہم نے اپنی زندگی میں اختیار کیا ہے کبھی، علم کے ذریعے سے غیب پر ایمان، علم کے نتیجے میں خشیت قلبی، اس مقام تک پہنچے. اگر نہیں پہنچے تو یہ تو مقدمہ ہے، پہلی سٹیج ہے. یہاں تک آ گئے تو انشاءاللہ لازماً تائید غیبی شامل حال ہوگی، اور جب تائید غیبی شامل حال ہوگی اس وقت امام علیہ السلام کی وہ حدیث اپنا استحقاق پیدا کرے گی کہ یہ وہ قلب ہے کہ جس قلب کو خدا اہل پاتا ہے کہ اس میں نور علم کو رکھ دے. تو یہ اتنا سمپل نہیں ہے کہ جس جگہ پر پہنچ کر ہم یہ کہیں کہ بس علم تو نور ہے، علم تو کتابوں سے نہیں آتا، علم پڑھنے سے نہیں آتا. اس کے مقدمات کو سمجھنا ضروری ہے. آپ اور میں شروع کتابوں سے ہی کریں گے، آپ اور میں شروع استاد کی صحبت سے ہی کریں گے، اس کے بعد یہ درجات ہیں. یہ نور علم اس طریقے سے نہیں کہ میں ایسے ہی بیٹھا ہوں کچھ بھی نہیں کر رہا اور بس علم تو نور ہے، جبکہ نور کا مطلب ہی نہیں پتا کہ کیا ہے، کہتے کس ہیں نور، نور کی تعریف کیا ہے. تو آج ہماری گفتگو کس مقام تک پہنچی کہ جو میں آپ کی خدمت میں، یعنی اب میں کس چیز کو لے کے چل رہا ہوں، رائٹ ایٹیٹیوڈ. وہ کون سی جہت ہے کہ جو درست ہے اس حوالے سے کہ ہمیں خدائی امتحان میں کامیاب کرا سکے. اور اگر ہم اپنی جہت درست نہیں کرتے تو پھر ہمیں خدا سے شکوہ شکایت کا کوئی حق نہیں. رستے پر چلو، نتیجہ نہ ملے پھر خدا سے شکایت کرو. لیکن جب راہ کو ہی ترک کر دیا، جب رستے کو سمجھا ہی نہیں، جب دقت ہی نہیں کی. دیکھیں میں آپ کی خدمت میں آخری ایک جملہ عرض کروں، اگر انسان کسی چیز کی اس کی نظر میں بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے اور وہ الٹی سیدھی جیسے بھی ہو اس کے لیے میسر ہو کوشش نہیں کرتا، کوشش کرتا ہے اور نتیجہ نہیں ملتا، اپنے تئیں کوشش کیے جا رہا ہے نہیں مل رہا، اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہونا چاہیے؟ اس کا اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ آپ اگر اس شے کو واقعا اہم سمجھتے ہیں تو آپ آخر میں رو دیں گے. آپ یہ کبھی بھی نہیں کریں گے کہ اس چیز کو مشکل قرار دے کے وہ چھوڑ دیں. بتائیں میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ بچہ ایک چیز کے پیچھے ہوتا ہے، ماں کے پیچھے پیچھے گھوم رہا ہے، ڈانٹ بھی سن رہا ہے، سب کر رہا ہے، اگر نہیں ملی رو دیتا ہے. اور جب وہ رو دیتا ہے تو ماں اکثر اوقات رحم کھا کے دے دیتی ہے. ہم خدا کے ساتھ ایسا کیا ہم نے کبھی کہ ٹھیک ہے نہیں مل رہا، نہیں سمجھ میں آ رہا، میں نے ادھر سر مارا ادھر سر مارا، یہ کوشش وہ کوشش سب کر کے میں تھک کے ہار کے بیٹھ گیا، آخر میں کچھ نہیں، خدا کے سامنے رو دیں کہ اے میرے رب، اے میرے مالک، میں تو کیا کروں، میری قوت نہیں ہے، میری صلاحیت نہیں ہے، میری عقل نہیں ہے، میرا فہم نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، میں کیا کروں، میں آخر میں رو ہی سکتا ہوں تیرے سامنے. جب ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم نے فوراً ذرا سی دقت سامنے آئی، ہم نے سارا دفتر لپیٹ کے سائڈ میں رکھا، دنیا کی خدمت میں حاضر، پھر کیا؟ اور اس کے بعد شکوہ کہ خدا نہیں دیتا، نور علم نہیں ملتا، حقیقت نہیں کھلتی، سچائی نہیں آتی، اجتماع میں خرابی ہے. تو میں جس چیز کو آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ظرف ظرف حق ہے، یہ ظرف ڈومین آف ایگزامینیشن، یہ زندہ حقیقت کا نام ہے. یہ مجھے اور آپ کو کبھی غلط نتیجہ نہیں دیتا. جو کچھ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں انفرادی اور اجتماعی ملتا ہے اسے ہم 100% ڈیزرو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ معیار ہم نے اپنے بنائے ہوئے ہیں، یعنی میں نے اپنی طرف سے سوچ لیا کہ میں اگر یہ کام کروں گا تو خدا پر واجب ہو جائے گا کہ ساری دنیا کی نعمتیں میرے قدموں میں لا کے رکھ دے. یہ سب کرائٹیریا میں نے خود بنا لیے. اب وہ پورے نہیں ہوتے تو خدا غلط ہو گیا، خدا ظالم ہو گیا، خدا نے ہم سے زیادتی کر دی. تو انشاءاللہ آج بات یہاں تک پہنچی. تھوڑا سا میں نے اس کو ایکسٹینڈ اس لیے کیا کہ تاکہ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں اسے اپنی عملی زندگیوں سے کنیکٹ کر لیں، اور جو کچھ بھی میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں وہ محض تھیوری نہ رہ جائے. یہ انتہائی اہم بات ہے کہ جو ہماری گفتگو ہے اس کا ایک عملی نتیجہ برآمد ہونا چاہیے کہ جس کو ہم اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر سکیں یا اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اس لیے میں نے اس کو تھوڑا سا آگے بڑھایا. اب کل انشاءاللہ ایک اور چیز کا ذکر کریں گے کہ وہ کون سی ایک اپروچ ہے کہ جو ہماری زندگی میں مسنگ ہے، جس کی وجہ سے ہم مطلوبہ نتیجہ خدا کی رحمتوں اور عنایتوں کے حصول کا حاصل نہیں کر پاتے. انشاءاللہ آج کی حد تک علم بنیادی حقیقت، علم کی تعریف، اور علم کے نتیجے میں اگلا اسٹیپ، اس حد تک ہم نے آپ کو پہنچایا. بتائی دے پروردگار. ایک صلوات محمد آج کی تاریخ جناب سید سجاد علیہ السلام کی شہادت سے مربوط ہے اور امام علیہ السلام کے حوالے سے بھی جو آپ کا سب سے اہم ترین فریضہ جو فریضہ امامت آپ نے انجام دیا وہ یہ تھا کہ یعنی واقعاً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اجتماع اسلامی نور دین کے حوالے سے تاریخ ہو چکا تھا, بالکل تاریخ ہو چکا تھا. اور یہ اس لیے بات درست ہے کہ حر جب عاشور میں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرایا ہے, اس وقت حر نے ایک بڑا عجیب جملہ کہا. حر نے کہا کہ یا ابا عبداللہ میں اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ مسلمان فرزند رسول کے خون کے طلبگار ہو جائیں گے. یعنی آپ اس چیز کو کہ مقامات معنوی علیحدہ, مقامات معنوی تو علیحدہ ہیں, رسول کی بیٹی کے بیٹے کی حرمت رسول کی امت کے سامنے ختم ہو گئی. یہی فکر کے دیوالیے پن کی اولین دلیل ہے. اس سطح اور اس جگہ تک پہنچ چکا تھا اسلامی معاشرہ. امام سجاد علیہ السلام کا کارنامہ یہ ہے کہ اس گڑھے سے اسلامی فکر اور ذہن کو باہر نکالا ہے اپنی دعاؤں اور مناجات کے ذریعے سے. یعنی خدا ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ امام سجاد علیہ السلام کی دعا کو, دعاؤں کو پڑھنے اور سمجھنے کے قابل ہو. معرفت کا عالی ترین خزانہ ہے, افضل ترین خزانہ ہے. جیسے میں نے کل بھی ایک دو جملے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے کہ دیکھیں امام علیہ السلام خدا سے طلب رزق کرتے ہیں اور طلب رزق میں کیا الفاظ بیان فرماتے ہیں, اے خدا دنیا کو میرے لیے قید خانہ نہ بنا دینا, اے خدا دنیا سے جدائی کو میرے لیے باعث رنج نہ قرار دینا, جب میں اس دنیا سے باہر آؤں اس کے فتنوں سے اس کی آزمائشات سے تو کس طریقے سے باہر آؤں, کہ تو مجھ سے راضی ہو, میرے اعمال تیری بارگاہ میں مقبول ہوں, میں ہمیشہ زندہ رہنے والے گھر کی طرف سفر کروں اور اس دار حیوان میں اخیار کے مساکن میں, اخیار یعنی جو خیر کرنے والے افراد ہیں ان کے پڑوس میں مجھے جگہ عطا کرتے ہیں. یہ تصور امت بھول چکی تھی. یعنی ہم اکثر اوقات اپنی تبلیغات میں کس بات کا ذکر کرتے ہیں, نیکیوں کا ذکر کرتے ہیں. ائمہ علیہ السلام کی اپروچ اس حوالے سے بہت عجیب ہے. امام نیکیوں کی فہرست نہیں گناتا, امام اس چیز کی طرف, اس حقیقت کی طرف متوجہ کراتا ہے کہ وہ حقیقت اگر میرے اندر آ جائے تو میں خود بخود نیک ہو جاؤں گا. اور وہ حقیقت کیا ہے؟ توحید ہے. وہ حقیقت کیا ہے؟ فکر آخرت ہے. قرآن میں اگر قرآن رتبے یا بس یعنی ہر خشک و تر کا علم رکھتا ہی, قرآن میں انسانوں کے نفسیاتی مسائل کا ذکر نہیں ہے عام طور سے کہ جس پر آج اتنی بحث ہے کہ یہ فلاں پرابلم سائیکولوجیکل پرابلم. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن ایک بہت سادہ سا نسخہ بیان کرتا ہے, عبد خدا ہو جاؤ, اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل سمجھو, ہر نفسیاتی بیماری خود بخود ختم ہو جائے گی. ہر نفسیاتی بیماری بندگی خدا سے ختم ہو جاتی. یہ امام سجاد علیہ السلام کہ جنہوں نے معاشرے کو قرآن کی بنیاد پر, تعلق بخدا کی بنیاد پر زندہ کیا اپنی دعا اور مناجات سے. یہی وہ امام ہے کہ جن کی زندگی کا دوسرا پہلو یہ تھا کہ 61 ہجری سے 95 ہجری تک جب آپ کا انتقال ہوا, ہر موقع اور ہر لحظے پر اپنے گریہ کے ذریعے سے مسلمانوں کو کربلا یاد دلاتے تھے کہ جب امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ اتنا زیادہ گریہ کیوں کرتے ہیں، تو کبھی آپ نے فرمایا کہ اے شخص تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا کہ یعقوب کے 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹا ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا، تو یعقوب نے اتنا گریہ کیا کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، اور میں نے ایک یوسف کو کھویا نہیں ہے بلکہ 18 یوسف میری نظروں کے سامنے ذبح ہو گئے، تو میں کیوں نہ ہمہ وقت گریہ کروں؟ یہ گریہ امام علیہ السلام کا ظالمین کے منہ پر تماشا، مظلوم کی یاد کو برقرار رکھنا۔ اور یہی امام سجاد علیہ السلام ہے کہ جب عصر عاشور، جیسا کہ تاریخ کہتی ہے کہ شدت بیماری کے غلبے سے غشی کے عالم میں تھے، اس وقت عصر عاشور جب امام حسین علیہ السلام کی صدا سنی کہ حل من ناصر ینصرنا وحل من مغیث یغیثنا، تو امام سجاد علیہ السلام اس عالم غشی سے باہر آتے ہیں اور اپنے ہاتھ میں ایک نیزہ لے کر خیمے کے دروازے پر آتے ہیں کہ بابا جان نے، حجت خدا نے اپنی نصرت کے لیے طلب کیا ہے، اس موقع پر میرا بستر پر رہنا جائز نہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے فرزند کو دوبارہ واپس خیمے میں پہنچایا کہ خدا کی حجت کا زمین پر باقی رہنا واجب ہے، آخری رخصت کے لیے تشریف لائے، اسرار امامت تعلیم کیے۔ ایک عجیب جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرزند، حق پر صبر کرنا اگرچہ کہ کتنا ہی تلخ اور ناگوار کیوں نہ ہو۔ اور جناب سید سجاد علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار کے اس جملے کو آخری حد تک نبھایا کہ جب شام غریبہ میں خیموں میں آگ لگائی جا رہی تھی، امام کے جسد مبارک کے نیچے سے بستر کو کھینچا جا رہا تھا، جب امام علیہ السلام کی نظروں کے سامنے حرم رسول خدا مضطر و پریشان و بے پردہ ہو رہا تھا، اور جب امام علیہ السلام کی نظریں خاک کربلا پر اپنے پدر بزرگوار کے بے سر لاشے کو دیکھ رہی تھیں، لیکن تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس عالم میں جناب سید سجاد نے شاید اپنی زندگی کے طویل ترین سجدے کو ادا کیا ہے، لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ ایمانا وتصدیقا۔ یہ منزل عبودیت ہے اور یہ کمال بندگی ہے کہ جو ہمیں ان ہستیوں کی زندگی میں نظر آتا۔ وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پروردگار عالمین، ہماری ظاہری، باطنی، معنوی تمام مشکلات کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے دور فرمائے۔ پروردگار عالمین، ہماری سب سے بڑی مشکل اور مصیبت جو باہمی محبت اور اتحاد ہے اور تفرقے سے پرہیز ہے، اس مشکل اور مصیبت کا بہترین علاج ہمیں عنایت فرمائے۔ پروردگار عالمین، ہمیں اس بات کی توفیق عنایت فرمائے کہ ہم خوشنودی خدا کی خاطر ایک دوسرے کے خدمت گزار بنے، ایک دوسرے کے مسائل اور مشکلات کے حل کرنے والے بنے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک دوسرے کے لیے وسیلہ ہدایت بنے۔ پروردگار عالمین، تمام بیماروں کی بیماریوں کو شفا عنایت کرے۔ خدا ہماری عورتوں کے، ہماری بہنوں کے، ہماری ماؤں بیٹیوں کے پردوں کو سلامت رکھے، اور خدا ہمارے جوانوں کے ایمان کو ترقی اور استحکام عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک۔